نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق شروع کریں گے اور آیات پہ جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ. ہمارے آج کے سبق میں جو کہ 20ویں پارے کا آخری سبق ہے, ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. پہلے ہم انبیاء کرام کی دعوت دیکھیں گے. یہاں پھر دوبارہ چند نبیوں کا تذکرہ ہے, لیکن جیسا کہ پیچھے بات ہوئی قصص کے معنوں میں نہیں بلکہ انباء و رسل. اور اس پوری سورت کا جو تھیم ہے کہ دین کے راستے کی مشکلات, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ کہانیاں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ تم اپنی مشکلات کو بہت بڑا سمجھتے ہو, حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تم سے بھی زیادہ آزمائے گئے. پھر اس میں سے ہم جو بنیادی تھیم لیں گے وہ کیا ہے, کفر کے جال اتنے مضبوط ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. انبیاء کرام کے قصوں کو پڑھنے کے بعد جو چیز اس حصے میں آج ہم نہیں دیکھیں گے وہ ہے اسپائڈر, مکڑی کے جالے کی یہاں بات کی گئی, اور حتیٰ کہ اس کے اوپر ایک سورت کا نام رکھ دیا گیا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے, اور یہ سب کچھ سبق کے آخر میں بہت تفصیل سے اللہ نے چاہے تو دیکھیں گے کہ آج کے دور کا اسپائڈر کون ہے اور آج ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. آئیے آیتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آج کے سبق کا انداز یہی ہوگا کہ آج سبق کا شروع کا حصہ ہم تیز لیں گے کیونکہ اس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں, لیکن جہاں جہاں ہمارے اپنے عمل کی باتیں ہوں گی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت 24 سے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا, تو کوئی جواب نہیں تھا اس کا, یعنی اس بات کا جواب کس کچھ نہیں تھا کس کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی بات پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے اس کے سوا اور کوئی جواب نہ دیا, یہ مراد ہے. الا سوائے اس کے, ان قالو یہ کہ انہوں نے کہا, اقتلوہ قتل کر دو اس کو, او حرقوہ یا پھر اس کو جلا دو. ان کا تو یہ خیال تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں کیا کیا, آیت کے اگلا حصے اس کو بتاتا ہے. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, پس نجات دے دی اس کو اللہ نے آگ سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو ہوتا ہے. پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام جو اتنی تڑپ رکھتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے اپنی قوم سے, اس کے باوجود جب ان کے اندر شرک دیکھا تو ان کو اس پر ٹوکا. اس کے بیچ میں ایک لمبی سی بات اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو انوالو کرنے کے لیے بتا دی کہ دیکھو تم اس بات کو نہ مانو تو نہ مانو, لیکن حقیقت ہے کہ جس ابراہیم کے ساتھ تم اپنی نسبت جوڑتے ہو ان کو حق بات کہنے پر کیا تکلیفیں ہوئیں. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خوبصورت باتوں اور ان کی اتنی درد مندیوں کے باوجود قوم کا حال کیا ہے کہ وہ ان کے لیے قتل کا ارادہ کرتی ہے. پہلی بات تو یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ جس نے بھی معاشرے کے رواج اور وقت پر تنقید کی اس کو قتل کی دھمکیاں تک ملیں, اور اس سے بڑھ کے یا اس سے کم کوئی کتنا بھی اس کو ستا سکا لوگوں نے اس کو ستایا. دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ اصل جہاد یہی ہے کہ جب آپ کو اللہ کی معرفت مل جائے تو کسی قسم کے شرک کو آپ برداشت نہیں کریں گے. پھر اگلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دیں قوم نے, لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہ کر سکے. آج اگر حق بات کہنے کے وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہوں, ہم سے بکھڑے اکھڑے رہے اور ہم سے دل کھٹا کر لیں, تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ان کے دلوں کو بدل دے, لیکن حق بات کو کبھی بھی بدلنا نہیں ہے. پھر اگلی بات دیکھیے, قوم کا یہ کہنا کہ انقتلوہ قتل کر دو اس کو, اور دوسرا کہنا او حرقوہ یا اس کو جلا دو. ایک حدیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں, بالکل یہی بات ملتی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب تم اللہ کو ایک مان لو تو پھر اس پہ جم جاؤ, توحید پہ جم جاؤ, چاہے تم جلا دیے جاؤ اور چاہے تم قتل کر دیے جاؤ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ ایسا ہوتا ہے اور یہ ہوگا. قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک الاؤ تیار کیا، پیچھے ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. قلنا یا نار کونی بردم و سلام من علی ابراہیم، پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس آگ کو بجھا دیا جائے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک بندے کے دشمنی میں ساری قوم ہی کیوں نہ اٹھ جائے. لوگ منتیں مانتے تھے کہ اللہ میرا یہ فلاں کام کر دے تو میں ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی جا رہی ہے اس میں حصہ ڈالوں گی. مائیں منتیں مانتی تھی اپنے بچوں کے لیے. سب نے کوشش کی اور یہ ایک دو دن نہیں، کتنا عرصہ لگا. انہوں نے ایک بڑا الاؤ تیار کیا، لکڑیاں جمع کی ہوں گی. پہلے کہتے زمین میں ایک ڈچ کھودی، یعنی ایک گہرا کھڈا کھودا، اس میں ایندھن بھرتے رہے جیسے ایک تنور ہوتا ہے، کیونکہ اگر زمین کے اوپر رکھڑتے تو وہ تو بہت اونچا پہاڑ بن جاتا، اس میں پھینکتے کیسے. پھینکنے کے لیے گہرائی کی، خود بھی محنت کی. نوٹ کیجئے، محنت ساری انہوں نے کی. ابراہیم کا کیا گیا؟ کھودا ہوگا، آگ جمع کی ہوگی، اپنے ریسورسز جمع کیے ہوں گے، اور پھر اس میں آگ جلانے کے لیے سوال پیدا ہوتا تھا کہ آگ جلانے کون جائے؟ جو جائے گا قریب تو وہ جل جائے گا. پھر اس وقت پہلی دفعہ منجبیک ایجاد ہوئی. منجبیک سمجھتے ہیں؟ غلیل کی طرح کی ایک چیز ہے کہ جس میں پتھر رکھ کے دور سے مارا جاتا ہے تو وہ جا کے لگتا ہے. یعنی انہوں نے ایک منجبیک تیار کی کہ جس پہ کسی کو بٹھا کر اس کو جا کے کہا کہ اس آگ میں ایک جا کے چنگاری پھینکو تاکہ وہ آگ جلنے لگے. کر لو بھائی، اور کیا کر سکتے ہو، یہ بھی کر لیا. اب ابراہیم کو اس میں کون پھینکے؟ جو پھینکنے جائے گا وہ بھی جلے گا. ان کو بھی اسی طرح کی غلیل کے ساتھ پہ بٹھا کر اور ان کو اس آگ میں دھکا دیا گیا. آپ امیجن تو کریں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ چھوڑ دیے جائیں گے ایمان کا کلمہ پڑھنے پہ؟ کیا ان کو ازمایا نہیں جائے گا؟ کیا یہ وہ لمحے نہیں تھے جہاں ابراہیم علیہ السلام ڈھیلے پڑ جاتے؟ کیا یہ وہ وقت نہیں تھا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کمپرومائز کر لیتے؟ کیا یہ وہ وقت نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ریپو بچا لیتے، اپنی پبلسٹی کو مجروح ہونے سے بچاتے؟ کسی نے اچھا تو نہیں کہا ہوگا. آپ امیجن تو کریں، آنکھوں میں آج کے دن میں سوچ کے دیکھیے، کوئی ایک بندہ اتنا سٹبن ہو جائے اپنے دین پر، ساری قوم کیا ساری ایجنسیز اس کے خلاف ہوں، تو بعض دفعہ لوگ بھی کہنے لگتے ہیں اب کوئی بات نہیں نا، اب تو اللہ کو بھی پتا ہے، کہہ دیں جو یہ کہتے ہیں. لیکن یہ وہ قصے ہیں جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ والوں کے وہ قصے نہیں ہیں کہ انہوں نے 100 دفعہ اللہ کا نام پڑھا، انہوں نے لمبی 500 دانوں کی تسبیح پڑھی، یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے اور اللہ ہو کہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو عملی میدان میں کودے اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی صورت میں ڈٹ گئے، جم گئے. جو چیز مجھ سے اور آپ سے اب اللہ تعالیٰ طلب کرتا ہے نا، وہ استقامت فی الدین ہے. چاہے وہ نماز کے وقت پہ آپ کو شادی ہال میں سٹ کے نماز پڑھنی پڑے، آپ کو اپنی شاپنگ کارٹ کو ایک سائٹ پہ کر کے جا کے مسجد میں یا جگہ پہ نماز پڑھنی پڑے، آپ کو اپنی چلتی گاڑی کو روک کر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی پڑے، یا پھر آپ کا سارا خاندان اور ساری برادری ایک سائٹ پہ ہو اور آپ اللہ کی بات کے لیے وہاں چلے جائیں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اگر میں اور آپ یہ نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم اسوہ ابراہیم پر نہیں ہیں. پھر ایک اور بات دیکھیے کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہر رقو ہو، جلا دو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الانبیاء آیت 69 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو تو زبانی یاد کر لیں. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آگ جلانے کا فیصلہ تو کیا تھا لیکن آگ میں پھینکا نہیں، تو اس آیت کی کیا ضرورت تھی پھر؟ پھینکا. آپ اس وقت امیجن کریں، ام موسیٰ کو بیٹے کو دریا میں ڈالا، آپ اس وقت یاد کیجئے حضرت موسیٰ کو کہ سانپ کو پکڑا، بعد میں بنا تھا نا رسی، یا بعد میں لاٹھی بنا تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا بنے گا. اور ادھر ابراہیم کو کہا آگ میں ڈالو، تو ابراہیم اس وقت کیا کہتے؟ میں عقل استعمال کرتا ہوں، خودکشی ہوگی، سوسائڈ ہوگی، یہ تو حرام ہے. ہماری عقل اتنی ہوشیار ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کی تاویلات ہمیں سکھاتی ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام ادھر چل پڑتے سوچوں میں، سوچ میں پڑ جاتے، تو کبھی بھی آگ نہ تو سلامتی والی بننی تھی نہ برتن بننی تھی، جل جاتے. اور بعد میں تاریخ میں ایسا ہوا، ایک شخص نے ایسی نبوت کے نام پہ یا اپنی بڑائیاں جس طرح کرامتوں کے نام پہ کہا، مجھے بھی کہا ابراہیم کی طرح کی آگ جلانے کے لیے، اور کہا جاؤ گے تو تمہارے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہونی. یہ نبوت کا معجزہ تھا، یہ اعتماد تھا، یہ اللہ پہ توکل تھا. کسی جگہ ایک بڑی اچھی بات پڑھی کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی تمہارا توکل کبھی نہیں توڑے گا. اگر تم اللہ کے بھروسے پہ کوئی کام کرتے ہو، اللہ ضرور وہ کام کرے گا. اللہ اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں کرتا، تو کبھی بھی ایسے وقتوں میں تاویلات میں نہ پڑیں۔ آپ کس کی ہے بولیے؟ اللہ کی۔ تو ابراہیم کس کا ہے؟ آگ میں جلنے کی صلاحیت کس نے ڈالی؟ اس آگ میں سے جلنے کی صلاحیت کس نے سلب کی؟ اللہ نے کر دی۔ اللہ ایک ایمان والے کی خاطر اپنی کائنات کے قوانین کو بدل دیتا ہے۔ کیا آپ کو یہاں صحابہ کہف نہیں یاد ہے؟ سورج ان کے لیے کنی کو ترا رہا ہے، زمین ان کی کروٹیں بدلا رہی ہے، کتا غار کے باہر بیٹھا ہے، وہاں جڑی بوٹیاں اگ گئیں، کچھ ہو گئیں، وہاں ان یوزل حالات ہو رہے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے اور وہاں سے دشمنوں نے آپ کو ڈھونڈنا چاہا، تو اللہ نے وہاں مکڑی کا جالہ بنوا دیا، اور وہاں کہتے ہیں کہ کبوتری نے انڈے دے دیے اور ایک چھوٹی سی بیل اگ گئی۔ یہ اللہ کے کام ہے، یہ ان یوزل باتیں صرف اور صرف ان یوزل ایمان رکھنے والوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ سب کی تمہیں فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے جو ماشاءاللہ قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا اگر ایمان، یہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں نا، اگر ہمارا ایمان اگر اس درجے پہ نہیں جس پہ ابراہیم کا تھا یا ہونا چاہیے ہمارا، اس درجے پہ کم از کم ہو جائے جو لوگوں کا اس سے اونچا ہو جائے، تو آج بھی وہی بات ہے کہ آج بھی آگ وہی منظر پیدا کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ محبت کی آگ تھی ابراہیم کے دل کے اندر، کہ جس نے نمرود کی جلائی ہوئی آگ کی گرمی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم کہتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ تھے جب میں آگ میں تھا۔ اوپر سے سلام آتا ہوگا، اوپر سے جواب آتا ہوگا، سلام علیکم، اوپر سے خوشخبریاں آتی ہوں گی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو جب اللہ کے راستے میں کوئی غم آتے ہیں، کوئی تکلیفیں آتے ہیں، تو اس کے بعد ٹھنڈک بھی بہت ساری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنے اندر ایمان کی گرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ وہ کر کے دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور اس نے کر کے دکھا دیا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ وہ ابراہیم کے لیے تو آگ جلا بیٹھے، لیکن فانجاہ اللہ من النار، لفظ انجا سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آگ میں ڈالے گئے تھے پھر نکالا گیا۔ اب آج عقل سے آپ اس کو پوچھیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کوئی آگ میں جائے تو واپس آئے؟ تو آپ کو اس کا جواب مل گیا۔ اندر کی حرارت باہر کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آپ کے اور میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ عمل کی بات ہے کہ دین کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں جو مشکل آئے اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، اس کا شکوہ بھی نہ کریں۔ بعض دفعہ زبان پہ بھی شکوہ نہیں آتا، دل میں آنے لگ جاتا ہے۔ کبھی زبان سے اف نکل سکتی، اف، پھر نماز کا وقت آ گیا، اف بہت مشکل ہے۔ بس اس اف کے اوپر بھی جا کے دو نفل پڑھ لیں کہ اللہ میری یہ اف بھی کہیں پکڑ کے تو مجھے پٹک کے نہ رکھ دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ ایمان کی بات ہے، ہر ایک کو اس میں سے نشانی نہیں ملتی۔ ایمان کی عینک لگائیں گے تو بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ابراہیم نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں۔ اوثان کیا ہے؟ پیچھے بات گزر گئی، وسن کی جمع، لکڑی یا پتھر کے بت کو کہتے ہیں۔ یہ جو تم نے اوثان بنا رکھے ہیں نا، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ہے اس سبق کا پہلا خوبصورت نقطہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کیوں کہا کہ دیکھو، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہوئے نا، یہ تو دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جس دن یہ دنیا کا شوق اور محبت پیچھے ہوگی، تمہیں اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرے سمجھانے پر تم لوگ یہ بات سمجھ بھی چکے ہو، حق کھل بھی چکا ہے، تمہارے دل اس بارے میں حق کی گواہی بھی دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم اپنے ان بتوں کے ساتھ چمٹے رہو گے اور گمراہی کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس کی اصل وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم لوگ آپس کے تعلقات نہیں توڑنا چاہتے، آپس کی دوستیاں نبھا رہے ہو، اور رشتہ داریاں تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہے وہ فیکٹر جو ہر سطح پر لوگوں کے لیے حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کیا؟ کہ دنیا کی بنیاد پر قائم کی ہوئی دوستیاں اور محبتیں اور رشتہ داریاں۔ ہر عقل مند بندہ عام لوگوں کی تو بات ہی نہ کریں جن کے دل کھوٹے ہیں یا نفاق ہے یا فاسق ہے، ان کو نہیں ہم چھیڑتے، عام سمجھدار شریف و نفس مہذب لوگ ساری بات اللہ کی سن کے، سنتوں کے طریقوں کو دیکھ کر، قرآن پڑھ کر، کئی سال اس میں لگا کر، اخیر جس پہ ان کی تان ٹوٹتی ہے نا وہ یہی ٹوٹتی ہے کہ جی بات تو آپ صحیح کہتے ہیں، بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، مگر کیا کریں مجبوری ہے، ایک طرف برادری ہے، رشتہ داری ہیں، دوستیاں ہیں، پھر کاروبار ہے، یہ ہے، اور دوسری طرف اب اللہ کی بات ہے، کیا کریں، یہ کیسے چھوڑیں، کہتے ہیں یہ لوگ. کیا آپ نے کبھی یہ جملہ کسی سے سنا؟ بیسیوں بار سنا بھی ہوگا اور شاید بولا بھی ہوگا ہم نے اپنی زندگیوں میں، کیا کریں اب بچوں کی خوشی، کیا کریں بچوں کی مجبوری، زندہ تو رہنا ہے نا، اب جینا تو ہے نا، اب دیکھیں جیتے جی ہم کیسے رہ سکتے ہیں اور ہم اکیلے کیا ہوں گے اور کیا ہوگا. یاد رکھیے ہر دور میں لوگوں کے لیے یہی محبت اس طرح سے رنگ بدلتی ہے جیسے کیموفلیج ہوتا ہے نا، جانور ہوتے ہیں کچھ کہ وہ پیلے کے پاس کریں تو پیلے ہو جاتے ہیں، نیلے کے پاس کریں تو نیلے ہو جاتے ہیں، سبز کے پاس کریں تو سبز ہوتے ہیں. یہ فطرت نے ان کی تحفظ کا ایک انتظام کیا ہوا ہے تاکہ ان کو کوئی دوسرا جانور آ کے مار نہ دے. ہر جگہ ہر دور میں یہی بنیادی سوچ ہے، یہ رنگ بدل کر کسی نہ کسی مجبوری اور عذر کے نام پہ سامنے آتی ہے. اچھے سے اچھے لوگ جن کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے نا، اتنی خوبصورت باتیں کریں گے، ایسے لگتا ہے ان سے زیادہ دین کو کوئی سمجھا نہیں، لیکن جو ہی عمل کا میدان آئے گا نا تو اس وقت آپ دیکھیے گا بالکل وہ یہی کہیں گے. خلوص والے لوگ، قربانیاں کرنے والے لوگ، ہجرتوں کے ارادے کیے ہوئے لوگوں کا بھی بالآخر اکثر یہی مسئلہ ہوتا ہے. سب ٹھیک ہے، ہماری بات ہوتی ہم تو پہاڑ سے بھی گر جاتے، ہماری بات ہوتی ہم تو آسمان پہ بھی کمندے ڈالتے، لیکن کیا کریں مجبوری 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 مجبوری. تو اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، کس کی زیادہ ضرورت ہے مجھے؟ ان سب رشتوں کو ایک پلڑے میں ڈال لیں اور دوسرے میں اللہ کی ذات، ایک سانس تو لے نہیں سکتی اس کی مرضی کے بغیر. کیا میں اس کو ناراض کر کے ساری دنیا کو خوش کر لوں گی تو کیا پھر میرا فائدہ ہوگا؟ اور یاد رکھیے کہ یہی وہ سوچ ہے جو بعد میں عصبیت کا رنگ ڈھال لیتی ہے. عصبیت سمجھتے ہیں؟ بس کسی کے نام کی وجہ سے اس کو اپنا سمجھنا، اس کے عقائد نظریات کچھ بھی، جی یہ ہماری جماعت، یہ ہماری تنظیم، یہ ہمارا گروہ، آپ یہ دینی بہن ہیں، آپ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں، اس وجہ سے. یہ جو یہاں اوپر باتیں کی گئی ہیں نا کہ تم ان کو مودہ بنا لیتے ہو، بعض لوگوں کی آپس کی محبت کی وجہ جو ہے نا وہ ان کے نام بن جاتے ہیں، ادارے. ایک فطری محبت ہوتی ہے، جس چیز سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے آپ کو وہ نفرت بھی ہو جائے گی نا، وہ محبت کبھی نہیں جائے گی. جس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے انسان کبھی اس کو بھول نہیں سکتا، چھوڑ سکتا ہے بھول نہیں سکتا، یہ ایک انسان کی فطرت ہے. جیسے بہت سارے بچے ہیں برے ماحول میں جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کئی سال نہیں پوچھتے، لیکن پھر کبھی زندگی کا ایسا موڑ آتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ تو ہے. لیکن صرف اس بنیاد پر اپنے غلط کو بھی ٹھیک کہہ دینا، اس کو عصبیت کہتے ہیں. اور پھر وہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کچھ عرصے کے بعد فرقہ بن جاتی ہیں. آج جتنی بھی محبتیں ہیں نا مختلف ناموں پہ اور گروہوں پہ، اصل میں اس کے پیچھے پھر یہی مودہ ہے کہ تم اس طرح سے لے چلتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں یہی بات بتاتا ہے کہ تم اس کام کے لیے کیا کرو. میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ پہلی بات دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. جیسے اس نے کل نبیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد نکال لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بال کا بیکا نہیں ہوا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، خوش ہوں کہ اللہ ہم سے اس کتاب کی کوئی خدمت لے لے، لیکن ہماری کوششوں سے اگر خاطر خواہ نتائج نہ نکلیں تو پریشان نہ ہوں، بس کل کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں نہیں تھا کہ لوگ ہم سے خیر لیتے. ٹھیک ہے، دوسری بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ہر 100 سال بعد، ایک صدی کے بعد ایک مجدد اٹھاتا ہے. مجدد سمجھتے ہیں؟ تجدید سے، نیو کرنے کے لیے. دین میں جب بہت ساری غلط چیزیں مل جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایک دین والے کو اٹھا دیتے ہیں. علم والا ہی ہوتا ہے، ظاہر علم کی بنیاد پہ ہی خیانتوں کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ چیزوں کو الگ کرتا ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمتن، ہمیشہ ایک گروہ میری امت میں سے حق پر قائم رہے گا، جو لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی آج کتنا بگاڑ ہے امت میں، ٹکڑے ٹکڑے ہمیں دکھیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین مٹ گیا، اسلام مٹ گیا، حق مٹ گیا. ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے قربانیاں دینے والا ہوگا. افسوس کی بات ہے کہ ہر جماعت نے اس گروہ کے آگے اپنا نام لکھ لیا کہ یہ ہمارا ہی نام ہے, یہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے, کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے, کوئی کہتا ہے کوئی فلاں ہے. حالانکہ یہ کون سا گروہ ہے جو نبیوں کی سنت پہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, دنیا میں توحید کا پرچار کرنے والا, اللہ کے ساتھ لوگوں کے تعلق کو جوڑنے والا, نہ کہ خود کے ساتھ جوڑنے والا. تو لہٰذا ہم سب اپنے اوپر لے کر سوچیں. اب یہ تو بڑی بڑی باتیں ہم نے کر لی نا, جو آج ہمارے ارد گرد ہمیں دکھ رہی ہیں اور آج چاروں طرف ہمیں یہ دکھ رہا ہے. ہم سب کو کیا کرنا ہے اس بات کو پڑھ کر, میں آپ کے اوپر اور اپنے اوپر لیتی ہوں شاید کو. ہم سب نے بڑی محبت سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا, اور اس سے پہلے ہم بھی لوگوں کی محبتوں کا محور تھے, ایپل آف دی آئی تھے, لوگ ہماری تعریف کرتے تھے, محبت کرتے تھے, ویکینڈ پہ دعوتیں, کھانے پینے, اور کیا بے تکلفیاں تھیں, کیا مزے تھے, لوگ آتے تھے جاتے تھے, اور ہم بھی کہتے تھے یہ میرے بھائی ہیں, یہ فلان دس اینڈ دیٹ. بات ہو گئی. جو ہی آپ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے نا, آہستہ آہستہ پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ میگنیٹ بیچ میں رکھیں نا, تو بیچ میں لوہا رکھے, تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد لوہا جو ہے نا وہ اس طرح خود بخود ایڈجسٹ پہ آ کے نا وہ لائنیں بنا لیتا ہے. آپ کے اندر سچ آتا جائے گا تو آپ کے گرد جو لوگ ہیں نا وہ چھٹتے جائیں گے, چھٹتے جائیں گے. لا محال ہے, یہ ہوگا, یہ فطرت ہے, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, ہوگا. ابراہیم کی کہانی ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس بات کو انکار کر سکتے ہیں کہ ان کے باپ نے چھوڑا, خاندان نے جلانے کی بات کر دی. ہم اپنے اوپر لیں, ہمیں تو ابھی تک کسی نے جلانے کی بات تو نہیں کی, کسی نے ہمیں پکڑ کے کنویں میں تو نہیں ڈال دیا, لیکن نبیوں کی اتنی سخت آزمائش تھی. اب ہوتا کیا کہ جب یہ سب ہو تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. فرسٹ تھنگ یہ کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر. آپ کے ارد گرد مختلف طرح کے لوگ ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں دوست کون ہے, دشمن کون ہے, مخلص کون ہے اور منافق کون ہے, کون صرف آپ سے ذاتی فائدے لینے کے لیے آپ کے گرد جمع ہوا ہے, اور کون سنجیدگی سے آپ سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. کیا آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیں گی؟ پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کے اندھیرے میں آ کے کسی وقت آپ کا گلا ہی نہ دبا دے, نہیں چاہیں گے نا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوں وہ سب کم از کم سنسیئر تو ہوں, ہمارے دشمن تو نہ ہو. جب آپ اسلام کے ساتھ آئیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تنہائی محسوس ہوگی, اور اس تنہائی میں جو بہترین چیز آپ کے لیے نا وہ کیا ہے کہ پھر آپ جس دین کے ساتھ جڑتے ہیں نا اس دین کی بنیاد پہ دوستیاں قائم کریں. بالکل مجھے آج کی یاد پڑھاتے ہوئے وہی ذہن میں آ رہا ہے جو آل عمران سورت کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا, کس برو و صاحب برو و رابطو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ تم آپس میں رابطے رکھو. ہوتا کیا ہے, آپ کو اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس چیز کو آزمانا ہے, اور وہ کیسے کہ اب آپ دن بدن کیا کریں کہ اپنی زندگی کو خوش کر لیں. مثال ہے کہ آپ کے بچے جب سے پیدا ہوئے آنکھ کھولی انہوں نے اپنے گھر میں ہر ویکینڈ پہ پارٹیز دیکھی, دعوتیں دیکھی, سالگرہیں دیکھی, منگنیاں دیکھی, اٹھن کی محفلیں جب دی دیکھی. اب آپ کہتے ہیں کہ ہفتے میں چار پانچ دن کی تو یہ کلاس شروع ہو گئی, اور ویکینڈ ہمارے اب بس بالکل بوجھل اور بالکل باؤ. کہتے ہیں امی کیا بات ہے, اب کوئی دعوت نہیں ہو رہی, اب کیا کریں. وہ کہتے ہیں جی ہماری سالگرہ منائے, آپ کہتے ہیں بیٹا سالگرہ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں جی میری منگنی کا فنکشن کرے, آپ کہتے ہیں منگنی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہوئی نہ ہوئی ایک برابر. اچھا جی, اب وہ بچے سر پھوڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیا کریں. کل آپ نے دو دن پہلے سن لیا جی کہ ان کے پاس ہونے, فرسٹ آنے پہ بھی کوئی خوشیاں نہیں آپ منا سکتے, کریں تو کیا کریں. تو اس کا جواب کیا, بالکل یہ دو ڈفرنٹ لائف سٹائل ہیں جس کو آپ اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں. ہماری زندگی میں عموماً جو ایک سٹائل چلتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے فنکشنل کلوتھس ہیں, فنکشنز میں پہننے والے کپڑے ہیں, اور یہ ہمارے کیجول کلوتھس ہیں. آپ سب اور میں بھی اسی پہ ہے نا. اب جو ہمارے فنکشنل کلوتھس ہیں وہ ہمیشہ ہم دیکھیں تو ہم سال میں کتنی کو دفعہ پہن چکے ہوتے ہیں, دو تین دفعہ پورے سال میں, وہ بھی بڑی جرت کر کے دوسری دفعہ ایک ایسی شادی میں وہ جوڑا پہن جائے جہاں میں یقین ہے کہ پہلی شادی والا کوئی نہیں آئے گا, پھر تو ورنہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ جوڑا اس کا دوبارہ پہننا ہوا. یہ مسئلہ ہے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کبھی فنکشنلی خوشیاں کرتے تھے نا, جب آپ دین پہ آئے نا, اس کو اپنی کامن زندگی میں لے آئے. ایسی کوئی موقع نہیں, کسی کی ہیپی برتھ ڈے نہیں, کسی کی منگنی نہیں, آپ اپنے فیملی کو بانٹ لیں, اپنی دوستوں کو بانٹ لیں. چلے اس ویکینڈ پہ آپ میرے گھر کھانا, چلے آپ آئیے آج آپ کی پسند کی چیز بناؤں گی. کسی ویک پہ آپ اپنے بچوں کو بلا لیں, بچوں کے دوستوں کو بلا لیں, بیٹا اپنے دوستوں کو بلا لو, کبھی بیٹی کو عزت دیں. آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دین کی بنیاد پہ کریں, اور خاص طور پہ جہاں آپ دین کے لیے بیٹھتے ہیں. بس آپ سب جہاں بیٹھتے ہیں نا, تو آپ سب کی اب آپس میں کچھ الیک سلیک بن گئی نا, کچھ محبت بنی کہ بنی. اس کی بنیاد پہ اپنے گھروں میں دوستیاں کریں. سب سے خوبصورت طریقہ اپنے دین کو سیکیور کرنے کا کیا, कि आप सब अपने शोहरों को दूसरी अपनी साथियों के शोहरों से मिलाएं। ये ना कि वे दोनों मिलके बुराइयां इतनी कर दें कि दोनों ही छुट जाएं। ये तो पता चलेगा कि जब आपका उनके साथ ताल्लुक कैसा है। पहले अपने घर वालों के साथ ताल्लुक अच्छे करें, दीन के साथ अच्छा अच्छा ताल्लुक रखें, उसके बाद फिर आप आपस में अपने शोहरों को मिलाएं। इस तरह अपने बच्चों को अपनी दोस्तों के बच्चों से, यकीन करें एक वक्त आएगा आपके आपस में रिश्ते नाते हो जाएंगे। ये मवद्दतन कौन सी होगी? जो अल्लाह की मोहब्बत होगी। और जो इसका मजा और जो इसकी प्योरिटी है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इस रास्ते से गुजरेंगे। ना इसमें किसी के मूड खराब होने का डर, ना किसी के नाराज होने का डर, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे पूछा नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया। मैं किसी की शेयरिंग सुन रही थी, उन्होंने कहा कि बेसिकली सूरत नूर पर ये उनकी शेयरिंग थी, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि किसी के घर ना जाओ जब तक कि तुम इजाजत ना हासिल कर लो, हत्ता तस्ता ने सूप है। तो कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मैं, मेरे शौहर और हमारे दो बच्चे हैं, और हम शायद पाकिस्तान में छोटे से फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते हैं। कहती मेरे शौहर जो काम करते हैं वो रात को जॉब करते हैं, तो वो सारी रात की जॉब करके आए, फजर पढ़ के वो सो रहे थे, 11-12 बजे का कोई वक्त था। तो मैं बहुत केयरफुल होती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ ने फिर रात को जॉब में जाना है, तो यही वक्त है वो सोने का, बच्चों को भी मैं बिजी कर देती हूँ। वीकेंड था कोई, तो कहती इतने में हमारे घर की बेल बजी, टेंट टेंट, बेल पे हाथ रखा तो मैं परेशान होगी, मुझे खौफ ये था कि मेरे शोहर ना उठे। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, बाहर का डोर खोला, तो इतने में इनकी दोस्त, जो भी कोई इनकी क्लोज थी, अपने मियाँ बच्चे और हा 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 हंसते करते अंदर आने लग गए। तो वो जी हम कहीं गए थे, वो काम हमारा नहीं हुआ, तो हमने सोचा चले आपके साथ गुजारते हैं वक्त। कहती अब एकदम मुझे फिक्र सबसे ये थी कि इनकी बातों से मेरे शोहर ना उठ जाएं। खैर मैंने उनको बिठाया थोड़े, फिर मैंने थोड़ा सा उनको आहिस्ता से कहा कि ऐसा करें कि मेरे शोहर सो चुके हैं, तो हम थोड़ा सा इधर आहिस्ता से बैठते हैं, बच्चों को आप इस कमरे में ले। कहती मैंने अपनी घबराहट का थोड़ा सा एहसास उनको दिलाया, फिर मैंने कहा लेकिन अब खाना हमारे साथ ही खाएंगे मिलके ना। किस्सा मुख्तसर कहती है कि उनको मेरा ये कहना और ये बात इतनी बुरी लगी कि अपने बच्चों को उठा के कहती चलो चलो हम जा रहे हैं अपने घर ना, तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप इधर ही रहें, तो आपने खाना इधर ही खाना है, दिस एंड दैट। तो कहती उसको अच्छा अच्छा मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। कहती वो चली गई, मैं खाना बनाने लग गई कि कोई बात इनको बुलाती, इतनी देर में 2-2.5-3 घंटे हो गए, मेरे शौहर भी उठ के, मैंने उन्हें कहा कि वो लोग भी खाने पर आ रहे हैं हमारे। कहती बाद में जब इंतजार कर रहे हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, कोई आ ही नहीं रहा, भाई किधर है आप, फोन करें, नहीं जी अब हम नहीं आ रहे, हमारा मूड नहीं रहा। कहती उस दिन मुझे समझ आया कि ये दोस्तियां जो बेतकल्फी पे होती हैं, और कहती काश मेरी दोस्त ने भी ये आयतें पढ़ी होती कि किसी के घर आने का जाने का वक्त, उसको बात करने का वक्त, हर वक्त और वक्त कोई अवेलेबल भी नहीं होता। तो आज देखिए कैसी दोस्तियां, इसके बरक्स आप देखिए दीन के नाम पर किसी की दोस्ती हो, कभी लड़ाई होती है उसमें? कोई गिला, किधर बिठाया, उधर बिठाया, इज्जत दी कि नहीं दी, मुझे अच्छी प्लेट में नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, है वो है तो है। तो सच्ची दोस्ती जो है ना वो अल्लाह की बुनियाद पे होती है। अब एक छोटा सा सवाल आप भी अपने आप से पूछें, पता कैसे चले, ये बहुत खुफिया बात है, पता कैसे चले कि मेरी फलां से दोस्ती अल्लाह के नाम पे दोस्ती हो, या फिर इसमें भी अब कोई दुनिया आ गई है? आप इसका क्या जवाब देंगे जी, कैसे पता चले कि फलां से आपकी दोस्ती दीन की है या दुनिया की है, अल्लाह के लिए है या दुनिया के लिए? चले कोई क्राइटेरियन नहीं है जी, इधर से आप बोले
अगर अल्लाह के लिए दोस्ती है ना, तो वो कभी जो भी मैं करूँगी उसके लिए, बेशक उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं भी है दोस्त, तो वो माइंड नहीं करेगी।
यदि बीच की बात करें ना कि वो अल्लाह के लिए दोस्ती होगी तो वो बात बात पे माइंड नहीं करेगी जी, आप बताइए। जी यानी अगर सच्ची दोस्ती है तो आपकी मुश्किल में वो काम आएंगी, ठीक है जी आप।
और बेशक अगर महीने गुजर जाना बात ना होती वो प्यार कम नहीं होता
जी, अगर ना भी मिले तो मोहब्बत कम नहीं होती, ठीक है जी। इधर से आप
लास्ट और मोहब्बत के साथ मिले और बेलौस तरीके से,
बेलौस से मिलते हैं, ये नहीं कि आए थे तो लेके नहीं आए और गए थे तो दे के नहीं गए जी आप।
जब आपकी सदगुरु शुरू करें तो आप उनको अल्लाह के लिए माफ कर दी क्योंकि आपने अल्लाह ताला से ले लिया।
किसी वक्त अगर वो आपका दिल दुखा दें, आपके लिए कोई बुरा मामला करें, तो आप उनको माफ कर देंगी, ठीक है ना? ये सारी बातें आपकी 100% ठीक है, लेकिन एक भी है जी आप।
मेन स्ट्रेंथ जो होती है ना उनकी, जो आपको अट्रैक्ट करती है, उनका तकवा स्ट्रेंथ और तकवा ईमान होती है, और उसके बेस पे दोस्ती करते हैं तो फिर वो नहीं गलत
जी। ये भी ठीक है आपकी बात जी आप।
अगर खुद वो कुरान के साथ जुड़े होते हैं तो आपको भी इसकी तरह,
देखिए अल्लाह के लिए जिससे दोस्ती होगी ना उसको मिलने के बाद आपको अल्लाह से प्यार होगा। सिंपल सी बात है, हदीस में भी आता है ना कि अच्छा दोस्त या अल्लाह वाला वो बंदा है जिसको देखकर रब याद आ जाए या अल्लाह याद आता है। अल्लाह के लिए दोस्ती होगी ना तो आप जब उससे मिलके आएंगी ना तो उस दिन आप अल्लाह ताला से और मोहब्बत कर रही होंगी। اللہ کی کتاب کے لیے دوستی ہے نا, تو آپ کے دل میں اس کتاب کی محبت آ جائے گی. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مودت اللہ کے نام پہ قائم ہوتی ہے نا, اس میں غیبت نہیں ہوتی, گناہ بیٹھ کے ساتھ نہیں کرتا, فیشن اور گندی چیزوں کو بندہ ڈسکس نہیں کرتا. اس میں آپ کر سکتے ہیں, آپ ریسیپیز شیئر کر سکتے ہیں, آپ اس میں کپڑوں کے ڈیزائن شیئر کرتے, نو پرابلم ایٹ آل. آپ کو کوئی سوٹ بنانا تھا, آپ کو اس کی میچنگ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ چلیں آئیں بیٹھو بیٹھو کیا کروں, نو پرابلم, اسے کوئی تقوی گر نہیں جاتا. لیکن کم از کم اس دوستی میں گناہ کی باتیں نہیں ہوتی. اب جب یہ کریں گے نا, تو آپ دیکھیں گے کیا آہستہ آہستہ آپ کا ایک سرکل جو ہے نا وہ اتنا خوبصورت بنے گا. میں ایسی دو تین دوستوں کو ذہن میں اس وقت محسوس کر رہی ہوں کہ جو قرآن کلاس میں آنے سے پہلے بھی دوست تھی, پھر کلاس میں بھی ساتھ رہیں, تو وہ جب بھی کبھی یہ موضوع آتا تھا تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ واللہ ہم دونوں پہلے بھی ایک دوسرے کی دوست تھی, لیکن اس وقت جو ہمیں ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے تھے, ملتے تھے تو آپس میں محبت, اور گھر آ کے یا بعد میں دل میلا, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, سمجھتی کیا کچھ ہے وہ ہے, اور تقابل, کوئی دوسرا تعریف کر دے تو کہنا میری نہیں کی اس کی نہیں کی, لیکن کہتی ہیں کہ اب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم دو جسم اور ایک روح اور کیا کہلاتا ہے, اس طرف ہمیں کبھی کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی. تو یہ بڑی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کے نام پر محبت کرے. اور آپ کو تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, کہ اللہ مجھے وہ محبت دے جو تیری محبت کے قریب کرے, وہ بندہ جس کو تجھ سے پیار ہے, وہ کام جس سے تجھے پیار ہے, جو تجھے اچھا لگتا ہے مجھے وہ محبت دے دے. اور آپ کو تل حب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, اپنی محبت کو اللہ کے لیے رکھنا ہے, اور کسی سے اگر بغض بھی ہے تو وہ اللہ کے لیے. تو یہی بات کہا کہ آج دنیا میں جس دنیا داریوں کے نام پہ محبت کرتے ہو, کل کیا ہوگا, ثم یوم القیامت یکفر بعدکم ببعد, پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار ہی کر دو گے, ویلعن بعدکم بعدا, اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے, وما واکم النار, اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے, وما لکم من ناصرین, اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگی, یعنی اس دن تمہارا کوئی مدد نہیں کرے گا. کیا آپ کو یہ آیت پڑھ کر جہنم کی کوئی ایک آیت یاد آئی؟ ابھی چند دن پہلے بھی گزری ہے, سورۃ الاعراف میں بھی تھی, جہنم میں کیا ہوگا جب دوسرے جہنمی داخل کیے جائیں گے؟ جی لعنت کریں گے, پہلے لوگ بعد میں آنے والی جماعت کو لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے جہنم میں اور تعفن پھیل گیا, ہم تو پہلے ہی بڑے تنگ تھے. جہنم کے عذابوں میں ایک بہت بڑا عذاب جو ہے نا وہ جھگڑوں کا ہے, کیونکہ ریگریٹ ہے. آج بھی ہارے ہوئے جواریوں کو دیکھیں, وہ آپس میں ایک دوسرے پہ لان تان کر رہے ہوتے ہیں, تیری وجہ سے ہوا, تجھے ہوا. آج بھی دیکھیے کہ مرد اگر ذرا ذہنی طور پہ پریشان ہو نا, کاروباری طور پہ, تو ہر وقت لڑتے رہیں گے, تمہاری وجہ سے ہوا, تم نے یہ کہا تھا وہ کیا تھا. تو جب لاس ہوتا ہے نا, تو انسان فطرتاً اپنا لاس دوسرے کے نام پہ ڈالتا ہے, تو جن کی تو زندگیاں کھو گئیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگ پھر اس دن دوستیوں کا انکار تو کیا, وہ تو لعنت کریں گے, جو جس کی پیروی کرتا تھا اس کی, جو پیروی کرتا تھا تابع جو تھے ایک دوسرے کی باتوں کی پیرویاں کرنے والے, وہ زین ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے کہ تم نے مجھے برباد کیا. اب یہاں چھوٹا سا ایک بڑا کٹھن سا ایک سوال لکھیے خود سے, کبھی زندگی میں کوئی گناہ جو آپ نے اپنی کسی دوست یا پیارے کے کہنے پہ کیا ہو؟ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے مجھے ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی. بعض وہ لڑکیاں چھوٹی عمر میں چہرے پہ بہت کچھ کرنے لگ جاتی ہیں نا, تو اس کا بھی ریئیکشن دکھتا ہے. تو ایک سسٹر تھی, تو ان کے چہرے پہ بہت زیادہ بال آ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک موقع پہ اتنے دکھ سے کہا, کہتی میں جب بھی اپنے چہرے پہ یہ بال دیکھتی ہوں میں اپنی اس دوست کو لان تان کرتی ہوں جس نے میرے ایک بال آیا تھا چن پہ اسکول یا کالج میں, تو اس نے کہا تھا کہ اس کو کھچواؤ اور نکال دو, اور اس نے نکالا, ایک سے دو, دو سے چار ہوئے اور اپر. اور وہ کب کی بات تھی, یعنی جب اس نے یہ بات کی وہ شادی شدہ تھی بچوں والی. تو میرا دل میں نا یہ بات بیٹھ گئی کہ پہلی دفعہ اس دوست نے کہا یہ کر لو تو اس نے کیا, آج وہ اس کی سزا میں کہاں پہنچ گئی, لیکن وہ اپنی دوست کی اس برائی کو نہیں بھولی. تو آپ بھی اپنے اوپر لکھیں, اگر میں کسی کی کوئی گمراہی کا ذریعہ بنی ہوں, یہ بھی ممکن ہے, ہم لوگوں نے کبھی کفر کی بھی سرداریاں کی ہوں گی, کبھی ہم نے فیشنوں کی بھی سرداریاں کی ہوں گی, ٹرینڈز بھی بہت سارے ہوں گے, آج زندگی میں معافی مانگ لیں کہ پلیز مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کے لیے یہ راستہ کھولا تھا. اور اگر کسی نے آپ کے لیے ایسا کیا تھا تو آپ آئندہ کبھی کسی کے لیے ایسا نہ کریں. دنیا میں یہ ساری چیزوں کو پیچھے کر لے, پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا, کیونکہ آخر میں تو وہی دوستیاں کام آئیں گی جس کا ذکر سورۃ زخرف آیت 67 میں آئے گا، الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اس دن، مگر الا المتقین، سوائے متقیوں کے. اور وہ جو آیت آپ کو بتائی تھی وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 تھی، 38، کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پاس والے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بات والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا، کیا کہے گا؟ ربنا، ہمارے رب، دیکھیے اپنے رب کو پکارے، ہاؤلائی ادلونا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، فآتیہم عذاباً ضعفاً من النار، تو ان کو آگ کا دوہرا عذاب دے. کیا حالات ہوں گے اس وقت. آج دنیا میں جس کو کبھی گمراہی کا راستہ دکھایا تھا نا، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں. اور اگر کبھی کسی نے آپ پہ احسان کیا زندگی میں، کئی دوستوں نے ہم پہ احسان کیے ہوتے ہیں، کوئی ایسی جگہ بتا دی جہاں سے اچھی چیزیں ملتی ہیں، یہاں سے لے رہے ہیں، ٹاپ کرا دیا کہ یہ اچھی چیز ہے اور واقعی وہ بہت اچھی ہے، اب ان کا احسان کیسے کریں کہ آپ ان کو دنیا کی بہترین چیز سے جوڑ دیں. راستے میں آج ہم بات کر رہے تھے ایسی، کل کے سبق کے بعد آپ کا دل کیا چاہ رہا تھا جی، شیئر کریں اپنی ساتھیوں کے ساتھ.
تو الحمد للہ میں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتی کہتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بے حد شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سے جوڑ دی ہے. اگر نہ جڑی ہوتے تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے جیسے آج گھروں میں لوگ سو رہے ہیں، اور ان دوستوں کے اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو گھروں میں ہے اور ان سب کو قرآن کے لیے لے کے آئیں.
جزاک اللہ خیر. یعنی آپ دیکھیے کہ ہم اپنی دوستی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، کیا ہم تڑپ نہیں سکتے؟ یعنی اگر یہ آپ اکیلے میں جو تڑپ رہے ہیں، دکھ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ جو نہیں آتا، یا جو تکلیف میں یا اپنی مشکلات میں، تو کیا یہ درد ہم ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے؟ بیسٹ فرینڈ ہو اور وہ آپ کے دل کی بات نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کسی کے لیے اچھے جذبات بھی ہیں نا، تو اس کا بھی حق دنیا میں پورا کر دیں. کل قیامت کے دن اس نے آ جانے ہماری نیکیاں لینے، اللہ میں نے اس کو فلاں کھانا سکھایا تھا پکانا اور اس نے پھر کھاتی رہی پکاتی رہی، مجھے اس نیکی کے بدلے میں آج اس سے نیکیاں لے کے دے. قیامت کے دن لوگ اتنے بخیل ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا طوطا چشمی، وہ کہتے ہیں ماتھے پہ آنکھیں رکھ لینا. جی آپ
دوستوں نے جی، اگر کسی دوست کو بار 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 بولے تو وہ پھر انکار،
آپ اپنے بولنے کا انداز چیک کریں، موقع دیکھیں ٹھیک پہ کرتی ہیں نہیں، بولنا چھوڑ دیں اور اس کو نوازنا شروع کر دیں، کوئی اور اچھا معاملہ، کوئی تحفہ، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کر چکے تو دعا کرنا شروع کر دیں. لال لکا باخ نفسا کا بخا والی کیفیت پیدا کریں. تھرڈ پہ میں کہتی ہوں اگر ہم صرف دو نفل اس نیت کے پڑھنا شروع کر دیں نا کہ اللہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے پیارے، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری سہیلیاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ سارے ادھر کلاس میں آ جائیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، جس کو آنا ہے وہی آئے گا، لیکن وہ ہدایت سے تو جڑ جائیں. اللہ تو ذریعہ بنا دے، کوئی سورس بنا دے ان کے دین پہ آنے کا. جی آپ
میں یہ کہتی کہ اگر وہ لوگ جس طرح، کیونکہ ڈفرینٹ کلچرز بھی ہوتے ہیں، عربی کلچرز، ان کا تو اتنا وہ ایک سیٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو اگر ان کو کوئی بات بھی کریں تو پھر وہ تو ہم لڑائی پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات ہے نہیں، اور تم پھر تفریح شروع کر دیتے ہیں.
دیکھیے جہاں بات لڑائی میں یا جھگڑے میں بدلنی شروع ہو جائے نا، اس سے پہلے آپ ٹاپ سائن سمجھیں، اس سے پہلے اپنی پاؤں بریک پہ رکھ لیں. دیکھیے آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں نا، تڑپ ہے نا آپ کے دل میں، تو اس تڑپ کے نتیجے میں وہ اگلا آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جائے، یہ تو زیادتی ہے. آپ پہلے ہی رک جائیں اللہ سے کہ اللہ میں اپنی بات نہیں سمجھا سکتی، اور اس کے لیے تڑپیں، دعا کریں، دل کھلنے کی دعائیں کریں، جیسے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی نا عمر کے لیے، تو عمر آ گئے نا، دعائیں مانگے، تڑپے، اور سب سے زیادہ پھر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ دیکھے. میرے میں کوئی کمی ہے جو میری وجہ سے کوئی نہیں آ رہا؟ کوئی میرے ہی کال فیل کا تضاد ہے کہ میری دعوت میں اثر نہیں ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو کوسیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے جتنا ہم اپنے اندر اخلاص لاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں پھر سکون تو دے دے گا کہ ہم نے اپنے حصے کی بات تو کر دی. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح دیکھیں کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 اور 68 میں آتا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی، پھر کیا ہوا، فَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہم کو راہ سے بے رخ کر دیا، لہذا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو عذاب سے دگنا دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. قیامت کے دن معیار بدل جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ جو آج دوست ہیں وہ کل دشمن بنے ہوں گے. آج جن کے ساتھ بیٹھ کے دنیا انجوائے کرتے ہیں کل وہ ہمیں برا کہیں گے اور ہم ان کو برا کہیں گے کہ دنیا تو کر لی لیکن آج آخرت خراب ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا وَاكُمُ النَّارِ, آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ختم ہو جائیں گی سب باتیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کی بات پوری ہوئی. تھوڑا سا اس پہ نوٹ کیجیے.